السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم پر کس قدر انعام فرمائے ہیں، اس کے احسانات ہی احسانات ہیں، نعمتوں کی بھرمار ہے. اس رب کریم نے ہمیں وجود عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اپنے گھر کی وابستگی نصیب فرمائی، اپنا تعلق، اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمایا ہے. یہ وہ عظیم الشان سرمایہ ہے کہ جس صاحب ایمان کے دل میں سچا عشق و محبت ہوگا تو آخرت میں نجات کے لیے یہ بہت بڑا کارآمد سرمایہ ہے. اسی محبت کے نتیجے میں ہم اور آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں. یہ مبارک سلسلے اللہ پاک نے رکھے ہیں. بندہ گناہوں کے انبار لے کر جاتا ہے اور وہاں سے صاف شفاف ہو کر اللہ میاں سے صلح صفائی کر کے اپنی زندگی کی سیاہکاریوں پر نادم ہو کر، شرمسار ہو کر، موقع بموقع اللہ کے سامنے آنسو بہا کر، اپنے گناہوں کو دھلوا کر صاف شفاف ہو کر پلٹتا ہے. یہ اللہ پاک نے دنیا ہی میں بندوں کے لیے ایسے مرکز تجلیات رکھ دیے ہیں کہ جہاں پہنچ کر اللہ تعالی کا کرم اور فضل بندہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے. منزلوں کی بات نہ کر، کس نے پائی منزلیں، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا۔ یہ وہ مبارک سفر ہے کہ اس سفر کا ہر ہر قدم انسان کی زندگی کا ایک یادگار قدم بن جاتا ہے، اور اس مبارک سفر میں ملنے والے ہم سفر وہ ہمیشہ انسان کے دل دماغ میں یاد رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے دربار کو ایسا مبارک بنایا ہے کہ وہاں دیوانگی کے ساتھ بندہ جب عبادت میں مگن ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرے یا صفا مروہ پر چکر لگائے یا حرمین شریفین کی نمازیں ادا کرے، تو پل پل پر اللہ کی طرف سے بندے پر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، انوارات، تجلیات کے، برکات کے ظہور اس پر ہوتے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ، جس کو اللہ پاک نے جمال والا شہر بنایا ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، بڑا پیارا، بڑا مبارک، بڑا محبوب شہر ہے۔ اس میں ایک عجیب ٹھنڈک ہے، عجیب اپنائیت ہے، ایک انسیت اور ایک محبوبیت اس میں ملتی ہے۔ وہاں پہنچنے والا ہر امتی اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مہمان سمجھتا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہاں عجیب اور غریب معاملات ہوا کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بندہ اپنی جھولی بھر کر واپس پلٹتا ہے۔ عظیم الشان دربار ہیں، بڑی بڑی وہاں ہستیاں مرکز تجلیات میں جمع ہوتی ہیں، انوارات کی بارشیں ملتی ہیں، اور بسا اوقات پل بھر میں بندہ صاف شفاف بھی ہو جاتا ہے۔ کئی ایک لمحے ایسے آتے ہیں جن لمحات میں بندے کی آنکھیں برسات کر کے اللہ تعالی کو منا لیتی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں کئی ایک مراحل ایسے آتے ہیں جس میں عشق و محبت کا پیمانہ لبریز ہو کر امتی آنسو بہائے بغیر نہیں رہ پاتا۔ بزرگوں کی باتوں کی عجیب شان ہوا کرتی ہے۔ بڑے بزرگ ہیں حرم محترم کعبہ مشرفہ میں، ان کا درس بھی ہوتا ہے، حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ، فرما رہے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جتنی بھی اللہ پاک نے علامات اور نشانیاں رکھی ہیں، مرکز تجلیات رکھے ہیں، سب کی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی، صفا اور مروہ اس کے درمیان دوڑنا، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ کی یادگار اور نشانی ہے، حج کے اعمال، قربانی کا عمل، یہ ساری وہ یادگاریں ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں آ کر حج کیے، عمرے کیے، اور وہ تمام کی تمام چیزوں کو اس شریعت کے اندر عبادت کا عنوان دیا گیا، اور حج کو تو اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ مدینہ طیبہ یہ وہ مبارک شہر ہے جس کی ساری نسبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی۔ آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے۔ آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے تو پھر ہر ہر نسبت جو آپ کے ساتھ جڑتی گئی وہ مبارک بنتی گئی۔ مسجد نبوی ہو، اس کے منبر اور محراب ہوں، احد پہاڑ ہو، مسجد قبا ہو، مسجد جمعہ ہو، مسجد قبلتین ہو، جنت البقیع ہو، دیگر تمام کے تمام مدینہ منورہ کے مبارک خطے، ہر چیز کی نسبت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی اور اپنے جانے کے بعد کے لیے بھی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو ہی محبوب رکھا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، انصار کو فکر دامنگیر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ واپس آپ مکہ مکرمہ کو مرکز اسلام بنا لیں اور واپس آپ وہاں منتقل ہو جائیں. فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، مشکل حالات میں تم نے میرا ساتھ دیا ہے، اب جب خوشحالی آئی ہے، اسلام کی فتوحات کا دور آیا، تو میں تم سے بے وفائی کرنے والا نہیں، میرا جینا اور مرنا دونوں تمہارے ہی ساتھ ہوگا. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. وہی چہل پہل، وہی گہما گہمی، وہی جنت کی نظیر، وہاں پہنچ کر انسان دنیا مافیہ کے تمام غموم ہموم فکر فکرات سے بے فکر ہو جاتا ہے. ایسا مست و مگن ہو کر جیتا ہے کہ دنیا کی ساری فکریں اس کو بالکل ہیچ اور معمولی لگتی ہیں. ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ وہاں بڑا قیمتی اللہ پاک بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرمائے، وہاں کے انوارات، تجلیات، برکات کو سمیٹنے کے مواقع عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ جو زندگی میں اب تک نہیں گیا، اس کو شاید وہاں کی وہ تشنگی، وہاں کا وہ عشق، وہاں کی وہ لگن اتنی نہ ہو جتنی اس شخص کو ہو جاتی ہے جو ایک مرتبہ بھی حج یا عمرہ کر کے آ جائے تو وہ دیوانہ بن کر واپس پلٹتا ہے. مرتے دم تک اس کی دوبارہ یہی آرزو رہتی ہے، کاش کہ پھر دوبارہ مجھے حاضری میسر ہو جائے. چونکہ وہ جلوے دیکھ چکا ہے وہاں کے انوارات اور تجلیات اور برکات، اور وہاں کے وہ ذائقے چکھ چکا ہوتا ہے، اس کی تشنگی میں، بے تابی میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو سیرابی نہیں ملتی. عشق و محبت کا یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جو اس کو ایک مرتبہ طے کرتا ہے، دوبارہ پھر وہ لگن میں رہتا ہے کہ پھر دوبارہ مجھے وہاں کا سفر میسر آ جائے. اور کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے کہ یہ لوگوں کے پلٹ پلٹ کر آنے کا مرکز ہے، اس کو مسوا بنایا ہے کہ لوگ پلٹ پلٹ کر یہاں پر واپس آئیں گے، اور ایسی جگہ بنائی ہے، منا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، حرم محترم، کعبہ مشرفہ ہو، یہ سارے کے سارے وہ مبارک خطے ہیں کہ جہاں آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہے، تعداد بھی مقاعدہ گنتی میں ہوتی ہے کہ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40-50 لاکھ، ہر سال کا ایک اعداد و شمار آتا ہے کہ اس سال اتنے حجاج نے حج میں شرکت کی ہے، تو یوں سمجھ لیا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک سال کے اندر بندے اللہ سے اپنے لیے مغفرت حاصل کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عرفات کے دن جب حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لبیک کی صدائیں ان کی زبانوں پر ہوتی ہیں، ایک لباس میں ملبوس، کیا عرب، کیا عجم، کیا امیر، کیا غریب، کیا دیسی، کیا پردیسی، پوری دنیا سے حجاج کا ایک لاکھوں کا مجمع جب وہاں جمع ہوتا ہے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے، میلے کچیلے حال، تھکر چور چور، اس وقت جب وہ فریاد بھرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، اللہ پاک اس دن ان حجاج کے اعزاز میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اتر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے دن اگر تم سمندر کے جھاگ کی تعداد کے بقدر، ریت کے ذرات کے بقدر، درختوں کی پتوں کی تعداد میں بھی گناہوں کے انبار لاؤ گے، بخشے بخشائے ہو کر واپس جاؤ گے. یہ وہ مقدس خطے ہیں جو بالکل سادے دکھائی دیتے ہیں، جن میں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی ظاہری کشش ہے، کشش ہے تو ایمانی ہے. ان خطوں کو دیکھ کر، وہ بالکل سنگلاخ پہاڑ ہیں اور بے آب و گیا وادیاں ہیں، ان کو دیکھ کر ایک صاحب ایمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس مبارک گھر کو سادہ رکھ کر اس میں کشش جو رکھی ہے وہ ایمانی رکھی ہے، اپنی ذات کی محبت سے اس کو لبریز کر دیا کہ اس میں ظاہری طور پر کوئی چمک دمک نہ رکھی، اور اس سیدھے سادے شہر کے اندر اور بے آب و گیا وادیوں کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بلا کر جو پاکیزگی عطا فرمانے کے انتظامات کیے ہیں، تو ہر بندہ اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے جاتا ہے، وہاں سے اپنے اپنے ظرف اور برتنوں کو بھر کر واپس پلٹتا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بال بچوں کے ساتھ میرا جانا نصیب ہوا تو احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے، اہلیہ اور بچی تازہ وضو بنانے چلی گئے، میں اور اپنے بچے ہم وہیں حرم کے صحن میں انتظار میں بیٹھ گئے. اشراق یہ تقریباً چاش کا وقت تھا، 9:10-11 بجے کا. مجھ سے پیچھے دو حاجی حضرات پاکستان کے بیٹھے ہوئے اللہ کی شان کریمی پر بڑے والیانہ انداز میں تبصرے کر رہے، کہا کہ جی یہاں تو جو مانگو فوراً ملتا ہے. تو ایک صاحب دوسرے صاحب کو بتانے لگے، میں نے چپکے سے دیکھا تو دونوں سفید ریش تھے. کہا کہ ہمارے ساتھ ضعیف العمر تھے، ہمیں ویل چیئر کی ضرورت تھی، ابھی ہم پریشان تھے کہ کہاں سے ویل چیئر کا انتظام کریں. کہا کہ ایک صاحب آئے نئی ویل چیئر ہمارے ہاتھ میں تھما کر، کہا کہ یہ لیجیے اور یہ جا اور وہ جا. کہا کہ اس کی پنیاں بھی ہم نے کھولی. بڑے والیانہ انداز میں اللہ تعالی کی شان کریمی کا اور فضل و عنایت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جی یہاں تو صرف مانگنے والوں کی کمی ہے، جو مانگو رب ذوالجلال عطا فرماتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل وہ اس بات کا ہے کہ بندے جو بھی وہاں پہنچتے ہیں گناہوں کی آلودگیوں کو لے کر پہنچتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر زیادہ تر تو پہلی ہی نظر پڑنے پر اپنے گناہوں کی معافی پا لیتے ہیں، نہیں تو آمد و رفت کے ساتھ، طواف اور عمرے کی عبادت کے ساتھ یا حج پر آنے والے وہ عبادت کر کر کے جب تھک کے چور ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دکھایا اپنے بچوں کو، بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، ایک پاؤں رکھا ہوا دوسرا پاؤں اوپر رکھ کے بےچارے اپنی خدمت میں لگے ہوئے، ٹانگ اس قدر دکھ چکی تھی کہ وہ اپنے پاؤں دبانے میں لگے ہوئے تھے. تھک کر بندہ اور بندی چور ہو جاتے ہیں، چالیں بدل جاتی ہیں، اس اللہ کے گھر کے پھیرے لگا لگا کے، چکر لگا لگا کے. دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ ٹانگوں سے معذور ہے، حالانکہ وہ اپنے علاقے میں بالکل صحیح چال چلنے والا، لیکن تھک کے چور ہو کے وہ آڑی ٹیڑی چال چل کے پھر بھی اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے. اس تھکن کے بدلے میں اللہ پاک جو اپنے بندے کو نوازتے ہیں کہ میرا بندہ جس دیوانگی کے ساتھ جس تھکن کو برداشت کر کے ہر نماز میں میرے گھر چلا آ رہا ہے، چل چل کے اس کی چال بدل گئی، تھک کے چور ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے بندے کو ان مواقع میں مغفرتیں ملتی ہیں، بخششیں ملتی ہیں، فضل و کرم، لطف و عنایت ملتے ہیں، محبوبیت ملتی ہے، اللہ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. تو اکثر و بیشتر مجمع یہ انہی حجاج کا ہوتا ہے جو بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں. ایسا پاکیزہ اور مبارک مجمع، پھر جب وہ کسی بھی چیز کی خواہش اور آرزو ظاہر کرتے ہیں، کوئی بھی دل میں تمنا اور آرزو آتی ہے، اللہ پاک بغیر مانگے ہی دے دیتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. بندہ وہاں گناہوں سے بچتا ہے. میں نے نوٹ کیا کہ یہاں تو ہم پھر بھی لایانی اور غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر تقریباً جتنی بھی بڑی مسجد نبوی ہے پوری کی پوری اس میں یہ پنکھے نہیں، صرف وہ جو پرانا ترکیوں کا حصہ ہے وہاں پر یہ پنکھے چلتے ہیں، وہ بھی بہت دھیمی چال، اس میں آواز نہیں آتی. تو مسجد نبوی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایک سکوت کا عالم طاری ہوتا ہے. خاموش نمازیں جب ہوں، ظہر ہو یا عصر ہو، امام صاحب تکبیر تحریمہ کے بعد جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک خاموشی چھائی ہوئی ہوتی، دور تک سناٹا. اس دوران اگر کسی کے موبائل میں کوئی ٹون بج جائے اور وہ گانا ہو تو بالکل زہر لگتا ہے، اس قدر برا لگتا ہے، اور فوراً وہ شخص بھی فوراً بند کرتا ہے کہ یہ کہاں اس خاموش ماحول کے اندر کہاں یہ گانا بج گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول پاکیزہ ہے، وہاں رہتے رہتے پاکیزگی آ گئی، اب تھوڑا سا گناہ بھی اس قدر چپتا ہے اور زہریلا معلوم ہوتا ہے، اس کی نحوست دکھائی دیتی ہے. تو وہاں پہنچ کر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پابند بنتا ہے. کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ وہاں بیٹھ کر بھی لغویات، فضولیات، بکواسات میں لگا ہوا ہو، خرافات میں لگا ہوا ہو، یا حرم محترم یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو، ڈرامے دیکھ رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مبارک خطے میں آیا ہوا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. وہ اس مبارک جگہ پر پہنچ کر جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کا اتنا نزدیک اور مقرب بن جاتا ہے کہ اس کی تمناؤں کو اللہ پاک مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتے ہیں. یہی حال بندے کا اگر رہے ساری زندگی، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ موجود ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والا بن جائے، پھر جہاں کہیں وہ بستا ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ایسے ہی لطف و کرم کے معاملے فرماتے ہیں کہ اس کی دلی ارمانوں کو، آرزوؤں کو، اس کی چاہتوں کو اس کی توقع سے بڑھ کر پورا فرماتے ہیں. بندہ اللہ کا بن جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، بندہ جب اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بندے کے بن جاتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. وہ ذات ہے جس نے وعدے فرمائے ہیں اہل ایمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے بشارتیں رکھی ہیں کہ ہم نے تو جنت سجائی ہے اہل ایمان کے لیے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے جو دنیا میں محنت کی ہے اسی محنت کا صلہ تم کو جنت کے باغات کی شکل میں ہم عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی اس کے اندر ہو، نہ قدری سے بچتا ہو، گناہوں سے ڈرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو. جو بندہ وہاں گناہوں سے بچ کر چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا مشاہدہ کر لیتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے منظور اور مقبول ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، فرمایا کہ حاجی سے مغفرت کی دعائیں کرا لیا کرو. اور پھر اس قدر عظیم الشان دعائیں دی ہیں حاجیوں کو، فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، اور حاجی جس کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما دے. اب حاجی کی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال ہو گئی کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کسی کے لیے مغفرت اور بخشش مانگے اس کی بھی مغفرت فرما. تو اصل تو حضور کی دعا کی قبولیت ہے، لیکن سبب حاجی بن جاتا ہے. حج جو اسلام کا رکن اعظم ہے، ایک فریضہ ہے، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور عمرہ یہ حج اصغر کہلاتا ہے. یہ چھوٹا حج کہلاتا ہے اور وہ بڑا حج کہلاتا ہے. حج اور عمرے پر جانے والا اللہ تعالی سے اپنی مرادوں کو مانگ کر لاتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت اور محبوبیت پا کر واپس پلٹتا ہے. شرط یہ ہے کہ آداب کو ملحوظ رکھا ہو، گستاخی سے بچتا ہو، بات بات پر تنقید لڑائی جھگڑے سے بچتا ہو. اللہ تعالیٰ کے ایک دربار میں پہنچ کر عاجزی انکساری کا پیکر بن کر وہاں مؤدبانہ انداز میں سلیقے سے جی کر آیا ہو، تو اللہ پاک ایسے مہمان کو پھر دوبارہ موقع عطا فرماتے ہیں ضیافت کا. بڑے پیارے لگتے ہیں وہ الفاظ کہ حجاج کو ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان کہا جاتا ہے. دنیا کے اندر اللہ پاک اس قدر اعزاز عطا فرماتے ہیں. حضرت مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ حاجیوں دعا کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے اس گھر کی چھت کے نیچے لا کر بٹھایا ہے، وہی اللہ تمہیں عرش کا سایہ بھی عطا فرما دے. جس اللہ نے تمہیں زمزم کا پانی پلایا ہے، وہی حوض کوثر سے بھی سیراب فرما دے. فرمایا کہ جب اللہ نے یہاں بلا لیا، یہ اس کی محبوبیت کی علامت ہے کہ اس نے تمہیں پسند کیا ہے، موقع میسر فرما دیے، یہاں اپنے گھر کا مہمان بنا لیا. فرمانے لگے کہ زمزم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مقدس اور مبارک پانی نہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شق صدر کر کے سینہ چاک کر کے جبریل امین نے دھویا ہے، ایک تشت میں نکال کر حطیم کے اندر لا کر معراج میں جانے سے پہلے، تو آپ کے دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا. فرمانے لگے کہ اگر زمزم سے مبارک کوئی اور کائنات میں پانی ہوتا، بھلے وہ آب کوثر ہی کیوں نہ ہو، تو اسی پانی کو لا کر آپ کے قلب اثر کو دھویا جاتا، لیکن آپ کے مبارک دل کے دھونے کے لیے زمزم کا انتخاب اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس سے مبارک پانی کائنات میں کوئی اور نہیں. تو جس رب نے یہاں بلا کر تازہ تازہ زمزم پلایا، وہ تم کو حوض کوثر سے بھی سیراب فرما دے گا. جس نے اپنے گھر کی چھت کے سائے میں لا کر تمہیں بٹھایا ہے، وہ رب ذوالجلال تمہیں عرش اعظم کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. بڑا مبارک پانی ہے زمزم، پورا ڈول بھروا کے منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عام طور پہ تو گلاس سے کٹورے سے پیا کرتے تھے، اس دن آپ نے ڈول منہ پہ لگا کر پانی نوش فرمایا زمزم. صحابہ خوش تھے کہ آج ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا زمزم پینے کا موقع ملے گا، چونکہ پورا ڈول آپ نے منہ لگا کر پیا ہے. سب منتظر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لینے کے بعد اٹھے اور اس پورے بھرے ہوئے ڈول کو زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا. فرمایا میری آنے والی امت کے لیے کہ یہ سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں تھا، پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے زمزم کا چشمہ جاری اور ساری ہے. اس واسطے سے آپ نے اپنا استعمال شدہ لعاب دہن لگا ہوا مبارک پانی اپنی امتیوں کے لیے چھوڑ دیا کہ جو بھی زمزم پیے گا وہ گویا کہ میرا استعمال شدہ پانی پی رہا ہے. کس قدر محبتیں تھیں آپ کو اپنی امت سے، کاش کہ امت کو بھی اس محبت کا احساس ہو جائے اور آپ سے عشق و محبت کے وہ ثبوت دینے والی بن جائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کر گئے ہیں کہ میری نقالی کرو، میری تابعداری کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. جو بھی ظاہری اور باطنی لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بن جاتا ہے، نقال بن جاتا ہے، وفادار بن جاتا ہے، فرمایا کہ جس کسی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اپنی دونوں انگلیوں کو آپ نے ملا کر اشارہ دیا، فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. حضور کی جو ظاہری سنتیں ہیں ان سے بھی محبت کرنا، اور جو باطنی سنتیں ہیں کردار اور گفتار اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی، معاملات سے تعلق رکھنے والی، اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والا جو آپ کا انداز زندگی تھا، اس سے والیانہ انداز میں عشق و محبت رکھنے والا امتی، یقیناً جس نے آپ کی سنت سے محبت کی، آپ کی ذات سے محبت کا ثبوت دے دیا، جس کسی نے آپ سے محبت کا ثبوت دیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور ساتھ مل جائے وارے کے نہیں آ رہے ہیں. آپ نے تو ظاہری لحاظ سے فرمایا کوشش کرنا کہ اگر تمہارا خاتمہ مدینہ طیبہ میں ہو سکے اور جنت البقیع میں سپرد خاک ہو سکو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اختتام مدینے میں ہو، چونکہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا، ابو بکر و عمر اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے اہل بقیع اٹھیں گے، ہم سب مل کر منتظر ہوں گے، پھر جنت المعلا والے ہمارے پاس آئیں گے، اور اس کے بعد پھر روئے زمین سے دیگر مخلوقات کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت البقیع میں حضور کے قدموں کی طرف آرام فرمائے ہیں. میں در شاہ، میں گدائے در شاہ کون و مکاں ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. میں گدائے در شاہ کون و مکاں ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. جس کسی کو وہاں گھر میسر آ گیا ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے شفاعت اور سفارش کرنا مجھ پر لازمی بن جاتا ہے. تو جو کوئی سنت سے والیانہ محبت کرے گا اور سنتوں بھری زندگی گزار کر محبت کا ثبوت دے کر جائے گا، آپ نے بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا عشق و محبت نصیب فرمائے، اور ساری زندگی اللہ اپنی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچ کر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے جو دوست ہیں مولانا ساجد صاحب، فرمانے لگے کہ جانتے ہو کہ نافرمانی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ نافرمانی کا آسان مفہوم ہے، بہت آسان، کہ جس کام کو اللہ نے کرنے کو کہا اس کو نہ کرنا، اور جس کام کے نہ کرنے کو کہا اس کو کرنا، یہ نافرمانی ہے. جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، عبادات، سچ نہیں بولتا، امانت دیانت اس پر پابندی نہیں کرتا، اپنے ظاہری وجود کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا جس کام کے کرنے کو کہا اس کو چھوڑ دینا نافرمانی ہے، اور جس کام کے چھوڑنے کو کہا اس کو کرنا، یہ نافرمانی ہے. اور پھر اپنے پیر و مرشد کا بتانے لگے کہ میرے حضرت مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، ایک دن پوچھنے لگے جانتے ہو قیامت کس چیز کا نام ہے؟ میں خاموش رہا، حضرت آپ فرمائیں. تو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا قیامت اللہ کے غصے کا نام ہے. فرمایا کہ جب تک کائنات میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، بھلے وہ بالکل آخری درجے کا کیوں نہ ہو، جب تک زبان پر ایک شخص کی زبان پر بھی اللہ کا نام ہوگا، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی. جس دن وہ آخری بندہ جس کی زبان پر اللہ کا صرف نام تھا وہ انتقال کر جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو دھرم بھرم کر دیں گے کہ اب اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، زمین اور آسمان کو توڑ کے چکنا چور کر دیں گے. فرمایا کہ اللہ کا نام اس کائنات کی روح ہے. جب تک کائنات میں اللہ کا نام زندہ ہے، کائنات زندہ ہے. جس دن اللہ کا نام لینے والا ختم، اس دن اللہ کا غصہ جاہ و جلال، اس کا ظہور ہوگا، اور کائنات تہس نہس کر دی جائے گی. گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے کا اثر اس بندے کے اوپر پڑتا ہے، پھر اللہ کے غصے کی مار جب بندے پر پڑتی ہے بندہ اس کی تاب نہیں لا سکتا. اس لیے کامیاب ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی کے گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے گزار رہا ہے کہ جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرے، جس کے نہ کرنے کو کہا اس کو نہ کرے. یہ بندہ کامیاب اور کامران ہے. اور نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ سارے طریقے وہ اپنائے، وہ طریقے اپنائے، وہ نقشہ اپنی زندگی کا بنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. یہ بندہ کامیاب اور کامران ہے. پلٹنا ہے، ایک دن یہاں سے واپس جانا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. حرم محترم میں لاکھوں کا مجمع ہر وقت ایک گہما گہمی، ایک رونق دکھائی دیتی ہے، لیکن ہر شخص آنے والا 15-20 دن بعد پلٹ کر واپس چلا جاتا ہے اور وہ رونقیں وہی گہما گہمی یوں کی یوں دکھائی دیتی ہیں. دنیا کے بھی عالم یہی ہے کہ دنیا کی چمک دمک رونقیں آب و تاب جو کی توں دکھائی دیں گی، آنے والے آئے 50-60-70-80-90 سال کی زندگی گزار کر خاموشی سے چلے جائیں گے. کچھ عرصے تک تو نام لینے والے ہوں گے، بعد میں کوئی نام جاننے والا بھی، شخصیت کا تعارف بھی جاننے والا نہ ہوگا. کامیاب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں اپنی محنت کر کے اپنے آخرت کا سرمایہ اپنے ساتھ لے کر واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ کی بھی رضا نصیب ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی اس کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے صاف شفاف مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.